الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإطرته الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. درس 577 پوری کوشش کی جائے گی کہ اس سال یعنی ایام عزا کے بعد جو موضوع شروع کیا گیا وہ آج مکمل ہو جائے تاکہ بہت سارے دیگر اہم موضوعات جیسا آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ جس طرح سے مجموعی اعتبار سے دنیا کا ماحول اور خصوصاً پاکستان کا ماحول بگاڑا جا رہا ہے تو ان موضوعات کی طرف بھی توجہ دینے کا وقت مل سکے. لیکن آج کا درس شروع بہرحال ہمارے پرانے طریقے سے ہوگا. کچھ دیر سے مسائل کا بیان تاکہ اس سال اب اس سال جو ذرا سی کمی محسوس ہو رہی ہے اس کا ازالہ ہو جائے. بعض وجوہات کی بنا پر ابھی مسائل میں ترتیب نہیں آ سکے گی. اب وہ وجوہات یہی ہیں کہ جب یہ لمبے لمبے وقفے پڑتے تو اس دوران کچھ اہم مسئلے لوگ پوچھنے لگتے ہیں جو ہو سکتا ہے کہ سارے مجمعے کے لیے اہم نہ ہو، لیکن جو مسئلہ زیادہ پوچھا جائے پھر اسے ترتیب سے ہٹا کے بیان کر دیا جاتا ہے. تو خیر، بات شروع کرنے کے لیے گزشتہ درس کے اختتام پہ جو موضوع سامنے آیا تھا اسی حوالے سے بات کو آگے بڑھانا ہے. اور یہ بات میں اس حوالے سے کر رہا ہوں کہ فارسی کا محاورہ ہے جو اردو میں بھی رائج ہے اور واقعاً ایک حقیقت ہے کہ نادان دوست سے دانا دشمن بہتر ہوتا ہے. ہم نے دینی معاملات میں خصوصیت کے ساتھ دین کی تبلیغ کے حوالے سے اس کی بہت سی مثالیں دیکھی کہ ایک آدمی، ہم اس کے بارے میں حسن ظن رکھتے ہیں، ایک ادارہ، ایک آرگنائزیشن، ایک تنظیم، کہ ہمارا حسن ظن ہے کہ وہ خلوص دل کے ساتھ اسلام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، لیکن اپنی نادانی، ناسمجھی اور دنیا کے حالات میں پھنس کر وہ بجائے فائدے کے نقصان پہنچا دیتے ہیں اور ناک پڑتے مکھی اڑانے کے خاطر پوری ناکی کاٹ لی جاتی ہے. اسی حوالے سے غالباً آخری جملہ گزشتہ درس کا یہی تھا کہ جس طرح سے افراد مظلوم ہوتے ہیں، الفاظ بھی مظلوم ہوتے ہیں، اور الفاظ کی مظلومیت آج کل ہمارے یہاں بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. چنانچہ اتنے اہم اہم الفاظ اور الفاظات جو تاریخ پیشیوں میں بڑے سے بڑے عالم کے لیے بھی استعمال کرتے ہوئے آدمی گھبرا جاتا، وہ آج کل بعض ایسے افراد کے لیے استعمال ہونے لگے کہ حیرت اور تعجب ہوتی. اور اس کے ساتھ ساتھ بعض نوجوانوں کو اور بعض نوجوان افراد پر مشتمل تنظیموں کو دیکھ کے بھی حیرت ہوتی. جیسے کہ فارسی کا ایک اور محاورہ کہ پیر نہیں اڑتے ہیں، مرید اڑایا کرتے ہیں. تو آج کل بھی ایسا لگ رہا، سال گزشتہ بھی محفل شاہ خراسان کے قریب سے گزرتے ہوئے کچھ ایسے بینر دیکھے کہ جس پہ بعض افراد جن کا خلوص اور جن کی خدمت اپنی جگہ، لیکن ان کے حوالے سے ایسے لمبے چوڑے الفاظات کہ شاید وہ خود بھی دیکھے تو پسند نہ کرے. اور کون بے دین لوگ، فاسق و فاجر لوگ، گناہگار لوگ، آمدن گناہ کرنے والے اس قسم کی حرکتیں کریں تو تعجب نہیں ہوتا. بظاہر بہت ہی نیک مخلص نوجوان کہ جنہوں نے اس دور کے اندر جب ہر نوجوان ڈسکو کا عاشق ہو چکا، بہرحال دین کی خدمت کرنے کا ایک کام شروع کیا، لیکن یہ دین کی خدمت نہیں بلکہ دین کی تباہی. اور یہاں ایک بات میں عرض کر دوں کہ یہ چیزیں توہین میں بھی نہیں آتی. جیسے اب یہ جملہ میں کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے پھر کوئی صاحب کہہ دے کہ دیکھیے اب مولانا کے انداز میں بڑا تکبر آ گیا، لیکن یہ تکبر کی بات نہیں ہے، یہ اپنی قوم کی پستی کی بات بیان کر رہا ہوں کہ آج بھی ایسے افراد ہیں کہ جو میری تقلید کر چکے ہیں، اور باوجود کہ ان کو بار بار سمجھایا گیا ہے کہ یہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب آپ کر رہے ہیں، اور عام افراد کی اور جاہلوں کی بات نہیں، خیر اب تو وہ پاکستان سے باہر چلے گئے ورلڈ بینک میں ملازم ہو کر، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنے دنیاوی اعتبار سے پڑھے لکھے اور سمجھدار افراد، اور عام افراد میں بھی آپ کو بہت سے ایسے لوگ مل جائیں گے، یعنی بعض اوقات حیرت بھی ہوتی ہے، تعجب بھی ہوتا ہے، رونا بھی آتا، اور یہ خیال بھی ہوتا ہے کہ شاید جو کچھ 20 سال کیا گیا وہ سب الٹا ہو گیا، کہ لوگ مرجے سے ایک مسئلہ پوچھ کے آتے اور پھر میری زبان سے اس مسئلے کی تصدیق چاہتے، ارے جب مرجے سے مسئلہ پوچھ لیا وہ تو حرف آخر ہو گیا، اس کے بعد تو کسی کی تصدیق کی ضرورت ہی نہیں بنتی، یہ توہین مرجے، لیکن ایسے افراد، اور اتنے ایسے بھی افراد کو میں جانتا ہوں، یہ پھر کہیں کہ یہ وہ والا پہلو نہیں، دیکھیے وہ مولانا صاحب بڑی بڑائی بیان کر رہے ہیں، یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیے قوم کی حالت کیا، کہ 20 سال پہلے جو لوگ گالی دیتے آج وہ کہتے ہیں کہ مسئلہ تو ہم آپ ہی سے پوچھیں گے، چاہے ہم کو 8 مہینے بیٹھ کے انتظار کرنا پڑ، واجبات کا مسئلہ ہے، ضروریات کا مسئلہ ہے، جس کو فوری عمل کرنا بھی ضروری نہیں، مسئلہ روک کے بیٹھے، تو اس قسم کے ماحول میں تو کہوں تو چلے وہ تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر کوئی صاحب کہے جی وہ تقریر اپنی جگہ، مسئلے اپنی جگہ بتانا، لیکن نہ وہ مستحد اور نہ ہی کوئی ایسے عالم ہے کہ ان کی وجہ سے مسائل کو روکا جائے، تو یہ ہماری توہین تو نہیں، اور اگر ہم یہ سمجھیں کہ یہ ہماری توہین کی جا رہی ہے تو یہ ہماری حماقت، تو وہ جو اسلام میں ایک مسئلہ ہے کہ جس شخص میں ایک چیز کی صلاحیت نہیں اس کے بارے میں یہ کہہ دینا یہ اس کی توہین نہیں ہوتی، ورنہ لوگ تو ذرا ذرا کی بات پہ ناراض ہو جاتے ہیں، ایک وکیل نہیں ہے کسی مستحق کا ہم نے کہا یہ وکیل نہیں، یہ اس کی توہین نہیں، ایک شخص اتنا بڑا نہیں ہے کہ جتنا بڑا بینر پہ لکھ کے ہمارے نوجوانوں نے لگا دیا، اور وہ بےدین قسم کے نہیں، ماشاءاللہ اپنے آپ کو دین کا خاتم اول سمجھنے والے، اور ان کو ان کی یہ غلطی بتائی جائے، تو یہ کسی کی توہین نہیں، ہمارے ہاں لوگ نازک مزاج بہت زیادہ ہوتے ہیں، یہ مسئلہ آپ کے گھروں میں بھی پیش آتا ہوگا، ہر گھر میں نہیں، بات ہوتی ہے یا مجموعی اعتبار سے اکثریت کی، یا کم از کم جو مجمع میرے سامنے ہو ان میں سے قابل ذکر لوگوں کو، توہین والدین حرام، لیکن یہ توہین والدین کا بھی ایک دائرہ ہے، ایسا نہیں کہ چھوٹی چھوٹی اور عام سی باتیں کہ جس میں اللہ نے آپ کو آزاد کیا ہوا اس میں بھی والدین، فقط یہ مسئلہ سن کر کہ ہماری اولاد کو ہماری ہر طرح خدمت کرنا وہ کہیں گی ہمیں تو توہین محسوس ہو رہی، تو ابھی آپ گناہگار ہو گئے اور آپ کے والدین ہو گئے، ایسا تو نہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ جب کسی فرد کو معاشرے یہ بتایا جائے کہ تمہارا یہ حق، مومن کا احترام واجب، پھر رشتے دار کا ایک حق واجب، پھر پڑوسی کا ایک حق واجب، اور پھر والدین کا ایک حق اولاد کی گردن پہ واجب، لیکن کیا ان مسائل سرسری سننے کے بعد اس سے سوئے استفادہ نہیں کیا گیا، یعنی جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اس کا احترام واجب، اس نے لفظ احترام کے کیا کچھ اور معنی نہیں سمجھ لیے، اور کیا اس کا نتیجہ یہ نہیں نکلتا کہ جو باپان اپنے والدین کا احترام کرنا چاہتا ہے وہ بھی احترام نہیں کر پاتا، کیونکہ والدین یہ سمجھتے کہ اس لفظ کا مطلب یہ ہے کہ اپنی اولاد کے ہر مسئلے میں دخل دینا اور اس کی دنیا کو بھی تباہ کرنا اور دین کو بھی تباہ کرنا، یہ اللہ نے ہمیں حق دیا، ایسا نہیں، لیکن بس وہی ہے لفظ کے احترام کا مقصد یہ کہ کوئی ایسا کام نہ کرو جس سے والدین کو اذیت، چنانچہ اگر والدین کہیں کہ تمہیں بے حجاب بن کے گھومنا ہے تو وہ بھی احترام والدین کی اصطلاح استعمال کر، بعض اوقات کسی تقریر میں یا کسی ایک درس کچھ زیادہ ہی کسی مسئلے پہ میں زور دے دیتا ہوں تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ گزشتہ ہفتے میں کوئی ایسا کیس پیش آیا ہوتا، اور ہوا بھی ہے، شادی ہو رہی ہے، لڑکے نے کہا کہ ویڈیو ریکارڈنگ نہیں ہوگی، تو ماں نے فون کیا اور کہا کہ آپ کے درس میں آتے ہیں ان کو سمجھائیے کہ احترام والدین کیا، ہم نے کہا بے حجابی تو نہیں، کہا لیکن والدین کا حکم ماننا واجب ہے، وہ کہیں آج میں کودو تو آج میں بھی کودنا، اب یہ جو تصورات ذہن میں آئے کہ جس میں احترام، عزت، توہین سب کے معنی لوگوں نے اپنی مرضی سے بنا لیے، اور پھر اس میں نازک مزاجی بھی شامل ہو جاتی، کھلا کام آپ نے کیا مجھے تو اپنی انسلٹ فیل ہوئی، تو آپ توہین مومن کے مجھے کھو گئے، ایسا نہیں، ہر چیز کی اسلام نے خود بھی وضاحت کی. یہاں تک توہین ہے, اس سے آگے پھر توہین نہیں. جیسا خود بھی اپنے اطراف دوستوں میں دیکھیں, کوئی دوست ایسا ہوتا جو ذرا ذرا سی بات پہ جسے بہت سینسیٹیو مانا جاتا ہے, یہ حساس طبیعت کا, تو اب ایسا تو نہیں ہے کہ اتنی چھوٹی چھوٹی بات میں ہم اس کا خیال کریں. تو اسی انداز یہ نقلی کمال ایک آدمی ڈاکٹر نہیں, ہم کہیں کہ نہیں وہ ڈاکٹر نہیں اگر وہ کہے کہ آپ نے میری توہین کر دی. ایک آدمی مثلاً وکیل نہیں اور ہم کہہ دیں کہ وہ وکیل ہے اس توہین کر دی. ایک آدمی مستحد نہیں اور ہم کہیں کہ وہ مستحد. تو خیر وہ تو ایک مسئلہ ہے. دوسرا مسئلہ ہمارے ان بچے اور نوجوانوں کا جو سوچے سمجھے بغیر ان لوگوں سے زیادہ اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں جو کھلم کھلا دشمنی سے تیار و آمادہ. بیچارے یہ مذہبی بھی ہوتے, تھوڑا نماز روزہ بھی کرتے, چہرے پہ داڑیاں بھی ہوتی. یہ جو اس قسم کی گمراہی کو معاشرے میں پھیلاتے یہ زیادہ نقصان دہ ہوتا. خیر میں تشبیہ نہیں دے رہا ہوں, لیکن مرحوم آیت اللہ محسن الحکیم علیہ اللہ و مقامہ کا ایک جملہ ایسے مواقع پہ بہت زیادہ مجھے یاد آتا کہ جب آپ دیکھیں کہ نماز جماعت کی سب پہ اول میں بیٹھنے والا وہ اپنے حقوق کے مسئلے میں اور حقوق الناس کے مسئلے میں کتنا بڑا ظالم ثابت ہوتا. اب وہ چیز ہر ایک کی آنکھ میں نہیں ہوتی, ہر ایک کی آنکھ کے سامنے نہیں آتی کہ یہ اپنی بیوی پہ کیا ظلم کر رہا, یہ اپنے بزنس میں کیا فراڈ کر رہا. نماز جماعت کی سب پہ اول ہر ایک کو نظر آ جاتی تو اس کا احترام معاشرے میں ایسا ہوتا کہ جس کے نقصانات آگے چل کے یہ نکلتے کہ جو لوگ اس کے ہاتھوں مار کھائے ہوتے وہ یا شیطان ان کے ذہن میں یہ وسوسہ ڈال دیتا یا وہ خود شیطان بن کے دوسرے لوگوں کو گمراہ کرتے. اسی نمازی تو سب ایسے ہی ہوتے, جماعت میں جانے والے تو سب ایسے ہی ہوتے. مرحوم آغا محسن الحکیم علیہ اللہ مقامہ اکثر کہتے کہ جب بے دین اور گناہگار قسم کے افراد غیبت کریں تو اس میں پھر اتنی تکلیف اور اذیت نہیں ہوتی, لیکن جب یہ علماء طالب علم یہ دیندار لوگ غیبت کرتے اس سے میں زیادہ ڈرتا ہوں. اچھا غیبت ایک ایسا مسئلہ ہے, غیبت تو خیر ممکن ہے غیر معصوم کے لیے, معصوم کے لیے تو غیبت ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ غیبت کا مقصد ہے عیب ہو اور بیان کر. لیکن یہ تہمت یہ بہتان یہ جھوٹی بات یہ تو وہ مسئلہ ہے جس سے کوئی نہیں بچا. اور اکثر حضرت موسیٰ کا یہ واقعہ میں اپنی مجالس پہ پڑھا کرتا ہوں. حضرت موسیٰ ایک ایسی قوم پر بھیجے گئے کہ جس سے زیادہ شریر, جس سے زیادہ فسادی, جس سے زیادہ فتنہ انگیز کوئی قوم نہیں, یعنی قوم بنی اسرائیل. جو کچھ آج ہم یہودیوں کو دیکھ رہے ہیں یہ ان کا ایک نسلی مزاج. قرآن جو کوٹ کر رہا ہے ان کے حالات کے, کیسے انبیاء سے یہ بحث کرتے ہیں اور کس طرح سے معاذ اللہ انبیاء کو یہ بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے اور صاف صاف منع بھی نہیں کریں گے کہ ہمیں عمل نہیں کرنا, لیکن عمل کرنے کو بھی تیار نہیں. چنانچہ گائے کے حوالے سے بنی اسرائیل کا رویہ اور بیہیویئر ایک محاورہ بن گیا ہے اردو زبان. یہ بھی نہیں کہا کہ ہم کو گائے کو ذبح نہیں کرنا, لیکن اتنے زیادہ لایعنی سوالات شروع کر کہ جس کے بعد قرآن کو اپنے سب سے لمبے سورے کا نام سورہ بقرہ رکھنا پڑا. اور جب بات اس مندر پہ پہنچ جاتی تو یہاں پر پھر فقہ بھی انوالو ہو جاتی. ہمارے یہاں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں, بے دین لوگوں کو تو ایسے سروکار نہیں, بعض دیندار لوگ. تشریح آج شاید نہ ہو سکے ورنہ موضوع بدلتا جائے گا. مثلا واشنگ مشین سے کپڑا کیسے پاک ہوتا, کتنا آسان سوال, لیکن اس سوال کو ایسا بنا دیا گیا کہ سمجھیے کہ ایک طرح سے اس کو میری اسکل بنا کے رکھ دیا گیا. پتہ نہیں آٹھ دس لڑکیوں نے مل کے آپس میں طے کیا یا ان میں کوئی مخلص تھی اور کچھ پھر ایسی شامل ہو گئی کہ واشنگ مشین کی نظر. آپ کو اندازہ نہیں کہ اس کی بنا پہ کتنا وقت سر ہوتا ہے, جہاں تک ٹیلی فون کی بیٹری بھی ختم ہو جاتی ہے اور اس کے بعد باقی لوگ جن کے ضروری کام ہیں ان سے رابطہ بھی نہیں ہوتا. اچھا یہ کیا مسئلہ ہوگا, اس میں باقی باتیں چھوڑ کر کیوں اس مسئلے کو بعض بچیوں نے اتنا بڑا بنا دیا, اتنا بڑا بنا دیا, اتنا بڑا بنا دیا کہ وہ مرضی کو بھی ماننے کو تیار نہیں. اچھا اب اس میں ہوا کیا, کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو اسلام آپ کو اس میں آزادی دیتا, خود آج خود آپ سوال کر کے اپنے لیے اس کو مشکل میں پیدا کر لے. یہی بنی اسرائیل نے کہا, اللہ نے کہا گائے دبا کرو ہر گائے چل سکتی, اب جو وہ اس کے پیچھے پڑے تو ایسی گائے بن گئی کہ جو پوری قوم میں ایک کے علاوہ کسی کے پاس نہیں. میں پورا واقعہ نہیں سنانا چاہتا ہوں. اب نجاست کو طہارت کے موقع پر جتنا اسلام نے کہا کہ جو چیز تمہارے علم میں آ جائے وہ نجس, جو چیز علم میں نہیں آئے اس کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں. اب ایک محترمہ واشنگ مشین میں جب نجس کپڑے ڈالے گئے اور اس کے پاس کرنے کا عمل شروع ہوا, بس اس کو چھوڑ کے چلی گئی. واشنگ مشین کا کام ہی یہی, اگر اتنی ہی دیر اس کے پاس بیٹھنا ہے جتنی دیر آپ سے کپڑے دھلائی میں بیٹھتے تو پھر اس کا فائدہ کیا؟ نہیں, باقاعدہ وہ واشنگ مشین کا ڈھکنا یا کور ہٹا کے بیٹھے اور دوربین لگا کے بیٹھے کہ جس وقت اس کے اندر وہ کپڑا پھونکتا ہے تو اس کی چیٹیں اڑ کے کہاں کہاں جاتی. اچھا, اب اگر نہیں دیکھا جاتا تو مسئلہ بہت ہی آسان, دیکھ لیا گیا تو مسئلہ ضرور مشکل بنے گا. جیسے گائے کا مسئلہ, پھر رنگ بھی پوچھا گیا, پھر یہ بھی پوچھا گیا کہ کماری ہونی چاہیے کہ شادی شدہ ہونی چاہیے, وہ سارے سوالات تو قرآن میں نقل کیے. اسی طریقے سے جب استبرا کر لے کوئی انسان تو اس کے جسم سے نکلنے والی رطوبتیں پاک, جب تک کہ 100% یقین نہ ہو کہ یہ پیشاب ہی, 100% یقین کے آگے تو استبرا ہو کہ کچھ بھی ہو کچھ بھی نہیں چلتا. لیکن استبرا کا فائدہ ہے ایسے کیونکہ ان کی نیت بالکل خالص ہے, اس لیے ان کے اس عمل کا مذاق اڑائے بغیر جو یہ مسئلہ سننے کے باوجود مطمئن نہیں ہوں, اور استبرا کے بعد نکلنے والے قطرات جنہیں اسلام نے پاک رکھا پاک سمجھا, کپڑے میں لگے تو کپڑا پاک, وضو کے بعد نکلے تو وضو صحیح, اور ان سب کے آخر میں ایک مسئلہ اور لکھ دیا جاتا جو پورے مسئلے کی پریشانی کو ختم کر دے گا. آخر میں ایک مسئلہ اور لکھ دیا جاتا کہ اگر ابھی آپ نے شک کے عالم میں ان خطروں کو پاک سمجھا, ادب سال بعد پتا چلا کہ نہیں یہ تھے پیشابی کے خطرے, تو اس صورت میں جتنی نجاستیں وہ سب معاف مانی جائیں گی, آپ کی نمازیں صحیح اور آپ کی عبادتیں صحیح. کہ وہ جو قسم کا شک تھا یا دل میں کھٹکا تھا کہ چلے آج مولانا نے کہا کہ پاک ہے اس سے توجہ نہ, 10 سال بعد یہ نجس نکل آیا تو کہیں ساری نمازیں نہ پڑھنا پڑے, کہا نہیں یہ مسئلہ بھی آپ کے لیے نہیں. 10 سال بعد اگر نجاست نکل ہے, وضو اور غسل کی غلطی اگر 10 سال بعد نکلے تو یقیناً وضو اور غسل پاتے, لیکن نجاست اور طہارت کی غلطی اگر نکلے تو نماز کی حد تک نمازیں صحیح وہ بھی ختم ہو گئے. مگر اب شیطان نے کتنا زیادہ ان کی طبیعت میں وسواس پیدا کی کہ ان خطرات کو لے کے باقاعدہ لیبورٹری میں لے اور وہاں جا کے اس کا ٹیسٹ کرایا کہ یہ کیا چیزیں, یہ رپورٹ آ گئی کہ یہ پیشاب ہی. اب ان کے لیے تو یہ یقین ہو گیا کہ استبرا کے بعد بھی جو خطرے نکل رہے ہیں یہ پیشاب ہیں. اجب یہ لیبورٹری رپورٹ ہے ان کے پاس تو اب تو نہ کوئی مرضی ان کی مدد کر سکے گا اور نہ ہی اصول فقہ کا کوئی مسل, ان کے لیے تو وہ نجیز ہوگی اور زندگی ان کی اب آزاد ہوگی. اب اور رحمت میں پڑ گئے, اب اس کو حرام تو نہیں کہا گیا لیکن بہرحال اسلام کے مزاج کے خلاف سمجھا گیا کہ اتنا زیادہ ان مسائل کی گہرائی میں پڑ جانا. تو جناب موسیٰ کو ایسی قوم ملی جس نے یہ پہلی مرتبہ یہ سلسلہ شروع کیا, اور کیوں پیغمبر یہ تو کہہ چکے کہ میری امت بنی اسرائیل کی ہو بہو پیروی کرے اور اس طرح سے ان کے پیچھے چلے جیسے جوتے کا جوڑ کہ ایک اور دوسرا, ایک پیڑ کے اندر جو دو دانے ہوتے وہ جس طرح ایک دوسرے کے شبیہ ہوتے, یا ترکش میں دو تھی جس طرح وہ سیم ٹو سیم ہوتے, یہاں تک کہ اگر بنی اسرائیل کبھی کسی وجہ کسی جانور کے بل میں گئے ہوں گے تو میری امت بھی وہاں ضرور جائے. تو وہ جو پیغمبر پہلے سے بتا کے گئے ہیں کہ میری امت یہ کرنے والی, لیکن یہ بطور تعریف بتا کے نہیں گئے کہ میری امت کو ایسا کرنا چاہیے, یہ بطور مذمت بتا کے گئے. لیکن خلاصہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل ساری آج کل کی خرابیوں کو شروع کرنے والے وہ, اس کی جڑ وہ, اسی لیے پورے قرآن سب سے زیادہ اگر کسی قوم کا ذکر ہے تو وہ قوم بنی اسرائیل, اور بار بار ہمیں ڈرایا گیا کہ اگر تم بھی ایسے بنے تو اللہ وہی ذلت و مسکنت و پھٹکار تم پہ بھی نازل کرے گا. اب وہ اپنی جگہ ایک مسئلہ, تو حضرت موسیٰ کی حالت کا اندازہ کی جنہیں ایسی شریر اور اتنا پرور اور مفلس قوم ملی. چنانچہ جب ایک مرتبہ کوہ طور پہ گئے اور خدا نے خود ہی سے پوچھ لیا کہ موسیٰ تم اپنی امت کے سارے مسئلے لے کے آتے, تمہاری اپنی بھی کوئی خواہش, تمہارا اپنا بھی آج کوئی سوال ہے؟ حضرت موسیٰ گویا انتظار کر رہے تھے کہ کبھی خدا خود مجھ سے یہ بات کرے تو میں اپنا مسئلہ پیش کروں. کہا کہ پروردگار اور تو کچھ نہیں چاہتا ہوں, بس ایک چیز کہ جب میں تیرے احکامات امت تک پہنچاتا ہوں تو اگر اس پہ عمل نہیں کرے نہ کرے میرا مذاق تو نہ اڑا اور مجھ پہ تہمتیں اور بہتان تو نہ مانگ. تو جو جواب ملا خدا کی بارگاہ سے, بہرحال آج کے اس دور یہ خود اپنی جگہ ایک مستقل اصول اور تقریر کہ یہ اس مرحلے سے آپ کو گزرنا. جواب یہ ملا کہ اے موسیٰ تم نے ایک ایسی چیز طلب کی جو میں نے اپنے لیے بھی اچھی نہیں سمجھی, میری ذات اس تک کا مذاق اڑایا جاتا اور اس تک سے بہتانوں کو متے تراشی جاتی, جو خود میں نے اپنے لیے نہیں کیا وہ تمہارے لیے بھی نہیں کیا جائے گا. اور اس کے بعد پھر ایک سلسلہ معصومین کا لے کہ جو ہمارے دین کو پھیلانا چاہے گا اسے ان ساری زحمتوں کے لیے تیار رہنا پڑے گا کہ جو ہم نے برداشت کی. تو کہنے کا مقصد یہ کہ تہمت بہتان الزام غیبت کو چھوڑ, غیبت ایک گناہ ہے لیکن کم از کم اس میں اتنا اطمینان ہوتا ہے جس کی غیبت کی جائے کہ ہاں واقعی غلطی تو میں نے کی, ٹھیک ہے اس شخص کے لیے اس کا بیان کرنا حرام لیکن بہرحال میں مجرم تو تہمت بہتان الزامات. تو اللہ ہو کہ رسول ہو کہ امام ہو کہ معصومی یہ بھی اس سے نہیں محفوظ رہے تو یہ کیسے تصور کیا جائے کہ کوئی عالم کوئی مرجع اس سے بچے. لیکن آگے مسئلے لڑکی میں خاص حوالے سے یہ بات کر رہے جو بعض مذہبی لوگوں کی عادت بن جاتی, مذہبی لوگوں کے گناہ جس طرح ایک دیندار آدمی کی نیکی ایک بے دین کی نیکی سے فضیلت رکھتی, یہ بھی ایک اصول اسلام ہے کہ اللہ کے یہاں نیکیوں کا ثواب بندھا ہوا نہیں کہ جو دو رکعت نماز پڑھے گا اس کا ثواب ہے 500 نیکیاں. جی نہیں, ایسا نہیں ہے کہ وہ سنگا بندی رکھی ہوئی ہے کہ جس نے آ کے نماز پیش کی اللہ نے 500 نیکیاں پڑھا دی. وہی دو رکعت نماز ایک جاہل نے پڑھی, ایک عالم نے پڑھی, ایک ایسے شخص نے پڑھی جو عام زندگی میں گناہگار, ایک ایسے شخص نے پڑھی جو ایک عام زندگی میں نیکوکار, ہر ایک کے اعتبار سے ثواب الگ ہو. نماز وہی دو رکعت نماز, لیکن اس کا جو ڈپینڈ کرتا ہے کہ نمازی خود کیسا. ایک فہرست آتی ہے ہمارے پاس گناہوں جو غالباً توضیح المسائل میں بھی جہاں سے نماز کے مسئلے شروع ہوئے اس کے بالکل آغاز لکھی کہ بہت سارے گناہ ایسے جن سے نماز قبول نہیں ہوتی. باطل نہیں ہے نماز سے یہ قبول نہیں, غیبت کرنے والے نے نماز پڑھی ہے اور اپنی زبان پہ تالا لگانے والے نماز وہی دو رکعت نماز ہے, ثواب کم و زیادہ ہوتا تو خیر. اب بات یہ ہو رہی کہ جس طرح نیکیوں میں یہ گناہوں میں بھی یہ بے دین کا گناہ اور دیندار کا گناہ, دیندار کا گناہ بڑا خطرناک ہوتا, معاشرے کو بھی نقصان پہنچتا, اسلام کو بھی نقصان پہنچتا اور خود اسے بھی نقصان پہنچتا. معاشرے کو نقصان تو بہت واضح کہ اگر ایک ہی گناہ مثلا کوئی گانا ایک ایسا آدمی سن رہا ہے کہ جو 24 گھنٹے گانا سنتا, اور فرض کیجئے کہ ہمارا اب جیسا کوئی آدمی سن رہا لوگوں پہ اثر پڑے, بہت سے لوگ تو اس کو پھر حرام بھی نہیں سمجھے, عقیدت رکھنے والے اور اچھا خیال رکھنے والے کہ جب یہ لوگ سن رہے ہیں تو یہ چیز خراب نہیں. وہ بے دین نے گانا سنا اس سے معاشرے کو نقصان نہیں, دیندار نے گانا سنا یہ معاشرے کو نقصان ہوگی. اسی طرح اور بھی بہت سارے ایسے افعال جس میں بعض اوقات بڑی عجیب صورتحال پیش آ جاتی خصوصاً دوران حج, لیکن اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں, وقت بھی نہیں ہے. اور حج کی مثالوں میں بعض لوگ یہ سمجھتے کہ بار بار یہ اشتہار دیا جاتا ہے کہ جی ہم حج کرتے ہیں. خیر وہ چھوڑ دیتا ہوں, موقع ملا تو کبھی اس کو سمجھاؤں کہ بعض اوقات کسی کی نقل کرنے خرابیاں کتنی پیدا ہو جاتی, چاہے آپ اچھے آدمی کی نقل کریں چاہے آپ کسی صحیح آدمی کی نقل کریں. مختصر سی مثال کہ مثلا رمضان کا مہینہ آپ نے روزے کی بڑی فضیلتیں سن اور ایک انتہائی ایک اور مقدس آئے ماہ رمضان میں کسی کام سے کراچی گیا اور دو پہر کو کھانا کھا رہے ہیں, اب ان کے اس عمل کی نقل آپ نہیں کر سکتے. آپ کو مسئلہ پتا ہے کہ مسافر ہیں اس لیے وہ کھانا کھا رہے ہیں, لیکن جس کو مسئلہ نہیں پتا وہ تو جوشی عقیدت میں یہ سمجھے گا کہ اگر رمضان کی دو پہر میں کھانا حرام ہوتا تو اتنا نیک اور مقدس آدمی کھانا کیوں کھا رہا ہوتا, اسے بیٹھ کے کون یہ سمجھا کہ وہ آدمی مسافر ہے تو مقیم مسافر کا مسئلہ الگ ہے مقیم کا مسئلہ الگ. وہ کہے گا کہ نہیں جب آیت اللہ خوی اور آیت اللہ سیستانی اور امام خمینی اور آیت اللہ روحانی اس تاریخ کو دوپہر کو کھانا کھا رہے ہیں تو ہمیں بھی ہم پر اختیار ہونا چاہیے. ہم ان چھوٹے موٹے بچے کچوں کی بات مانیں جو کہتے ہیں کہ روزہ رکھو یا اتنے بڑے مرجے کو دے. اور یہی وجہ ہے کہ اسلام عمل کو معصوم کا بھی حجت قرار نہیں دیا ہر جگہ پر, یہ تو سر غیر معصوم, معصوم کا عمل بھی ہر جگہ حجت نہیں. پھر ایسے ایسے جملے آ رہے ہیں کہ بات کہیں سے کہیں گھومتی جا رہی واپس آ جائے. تو دیندار کی نیکی جتنی زیادہ ثواب دلواتی اس کا گناہ بھی اتنا ہی زیادہ معاشرے کو تباہ کرتا ہے اور عذاب دلواتا. اب آغاز محسن الحکیم ایک خاص حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ تہمتیں اور بہتان رکھتے، بلکہ خود آغائے محسن الحکیم ہی کے زمانے کا واقعہ کہ کوئی عورت پتہ نہیں دنیا کے کس علاقے زائرہ بن کے نجف آئی اور اس نیت کے ساتھ آئی کہ بیک وقت یہاں پہ مجھے دو شرعی فریضے ادا کرنا، زیارت بھی کرنا اور ساتھ ساتھ مرضی وقت کے حوالے اپنا یہ خمس بھی کرنا. اچھا خمس اور جو دوسری وجوہات شرعیہ وہ جس میں آپ کو خرچ کرنے کا بھی اختیار، اس میں بھی مرضی کو دے تو ثواب میں اور ذمہ داری میں کتنی سہولت ہوتی، اس پہ میں اکثر گفتگو کرتا رہتا ہوں اور اس وقت بھی موقع تو ہے، یعنی موضوع آ گیا لیکن مناسب نہیں. چنانچہ میں پھر ایک مرتبہ اس جملے کے ساتھ کہ یہ اتنا اہم مسئلہ آج کل بن گیا کہ کیا ہر وہ شخص جس کے پاس تحریر ہے اسے خمس دے دیا جائے تو اتنا ہی ثواب و فضیلت ہے جتنا خود مرضی کو دینا. اس کے حوالے سے اہم مسئلہ انشاءاللہ آئندہ کسی درس میں بات ہو ان قریب. اب واپس آئیے خمس دینا. اب جو اس نے قدم رکھا مثلاً ان مقامات مقدسہ میں جو عراق میں پائے جاتے ہیں، تو ہر جگہ آقا حکیم کی تعریف شروع ہو گئی اور پھر ایک بہت عظیم شخصیت ہمارے موجودہ زمانے ہی کے مہاراج جی کے حوالے، بہت پرانی شخصیت نہیں آقا محسن الحکیم، لیکن بھارت ایک ایسی عظیم شخصیت تھی کہ ان کے بعد بہت سے لوگوں نے تکلیف چھوڑ دی. یہ کسی شخصیت کی عظمت کا بھی ایک ثبوت ہوتا ہے. جیسا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ آج میں نے اتنی ساری باتیں جمع کر دی کہ ہر ہر بات مجھے اپنی جانب کھینچ رہی ہے کہ پہلے ہمیں مکمل کرتے تھے، لیکن اگر ہر ایک کی بات میں ماننے لگا تو کوئی بات بھی مکمل نہیں ہو. تو جو راستہ اختیار کیا اسی پہ آگے بڑھی. جہاں پہ کربلا میں گئی تو ہر آدمی آقا حکیم کی تعریف کر رہا، نجف میں پہنچی تو ہر آدمی آقا حکیم کی تعریف کر رہا. اس نے کہا انہیں تو خمس دینا ہی ہے. اپنی جگہ اس نے جو بات سوچی وہ صحیح، جو عمل اس کا تھا وہ غلط. اس نے کہا کہ ایسا کون سا انسان ہے کہ جس کی سب تعریف کر، جب امام کے لیے یہ ممکن نہیں، اگر سو تعریف کرتے ہیں تو دس آدمی برائی بھی کرتے، تو یہ کون مرضی نکل آیا. اور جیسا کہ ایک روایت میں بھی یہ جو سب کو کچھ رکھے وہ متاثر، تو اس نے اس کو یہ روایت نہیں معلوم، اس نے اپنے تجربے سے یہ بات کہی کہ نہیں، اس کا مقصد یہ کہ ضرور ان میں کوئی خرابی. وہ تو اتفاق سے اس کو پھر نجف کے حوضے ہی میں کوئی ایسے صاحب نہیں تھے کہ جنہوں نے کہا کہ یہ آقا حکیم تو امریکن سی آئی اے کے ایجنٹ ہیں اور ان پہ تو لعنت بھیجنا واجب. تب ابھی صبح کو جا کے اس نے خمس پہنچا دیا. کیا مجھے اطمینان ہوا کہ یہ بالکل صحیح، اور واقع اسلام کا کوئی اصول نہ صحیح، لیکن آپ کے تجربے میں آئے گا کہ ہوگا یہ کہ کوئی شخص ایسا نہیں کہ جو بچا اور محفوظ رہا ہوں لوگوں کی زبان. لیکن آقا محسن الحکیم، اچھا یہ جملہ جو میں نے اس وقت سرسری تھا لیکن میرے موضوع میں، لیکن اس کے حوالے سے ایک بات کر کہ اگر مرحوم آقا حکیم پہ ایک الزام لگایا گیا اور اگر آج آیت اللہ سیستانی پہ یہ الزام لگایا جا رہا تو یہ آج کی بات نہیں، ٹھیک اسی وقت کہ جس وقت شاہ کے خلاف امام خمینی کی تحریک کا پہلا مرحلہ 1963 میں شروع ہوا تو بعض نادان دوستوں نے بھی اور دانا دشمنوں نے سیدھا سیدھا جا کے آقا محسن الحکیم پہ یہی الزام لگایا کہ وہاں اتنے بڑے انقلاب کی تیاری ہے یہ خاموش بیٹھے، چنانچہ یہ امریکن سی آئی اے کے ایجنٹ ہے، ان کی تقلید ہی بالکل غلط. بلکہ مجھے یاد ہے کہ جب پہلی مرتبہ امام خمینی کا رسالہ مریا تھا اس کے شروع میں بھی جن لوگوں نے اس کو پاکستان میں کھاپا تھا، کھل کے تو یہ بات تحریر میں نہیں لائی جا سکتی، اشارتن یہ جملہ ڈال دیا. خیر تو یہ بہت پرانی چیز، اور شاید پچھلے سال کے درست میں نے آپ آقا اشبہانی کے بارے میں بتایا کہ ایسے ایسے لوگ نجف کے حوضے میں جو روز آنا ہزار مرتبہ ان پہ لعنت کرنا اپنا ایسا واجب فریضہ سمجھتے تھے جیسے نماز پڑھنا. تو یہ تو سلسلہ بہت پرانا، لیکن آقا حکیم کہہ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ ڈر ہے اس کی ہمت کہ جو ان میں تھی ان کی ہمت سے زیادہ ڈر لگتا. کیوں؟ کیا اس لیے کہ یہ لوگ اسی وقت ہمت کریں گے کہ جب ہمت جائے تو کہاں جائیں گے کہ آقا محسن حکیم کی قیمت کرنا واجب، اور اس کے بعد پھر ان کی قیمت شروع کریں. گناہ تو ایسے قیمت کر دے جس کی جائے بلائی، یہ لوگ ذرا مسائل کو جانتے ہیں، جو ذرا سا دین سے آشنائی رکھتے ہیں، یہ پہلے تو کسی طرح ثابت کریں کہ آغا محسن حکیم کی غیبت کرنا آج کے دور میں واجب ہے، ورنہ اسلام ختم ہو جائے اور یہ ہو جائے وہ ہو جائے، اس کے بعد غیبت کریں تو ہماری غیبت کو تو آدمی برداشت کر، پہلے کیا ہے تو دیکھ رہا ہوں کام کرنا شروع کر، اسلام تو بہت پیچھے رہ جائے
کہ خالی محاورہ نہیں ہے، میرا تجربہ بھی جو بالکل کھلا کھلا اشتہار سے تقریب سے خمس سے نماز سے عبادات کے تقوی کے خلاف انہوں نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا معاشرے کو جتنا ان نماز پڑھنے والوں اور روزہ رکھنے والوں اور داڑھی رکھنے والوں اور تبلیغ دین کے مختلف ذرائع اختیار کرنے والوں اپنی نادان دوستی، اس لیے کہ بہرحال جب دین کی معلومات کم تو آدمی بہت جلد اس طرح سے شکاری بن جاتا، شکار بن جاتا ایسے شکارتی لوگوں، میں اس کی مزید وضاحت کرنا چاہتا تھا، جیسے ابھی کئی تقاری سنوان کے باقی اور زیادہ باتیں اس سے کھل جاتی رہی، خیر بات کے سوالے سے آگے بڑھائی جا رہی کہ الفاظ بھی مظلوم ہوتے اور آج کل مرجعیت اور وکالت اور فلس اور حوضہ اور مدرسے کے حوالے سے ایسے الفاظ مظلوم بنا دیے گئے، پھر وہی بات کہ بےدین لوگوں کے ہاتھوں نے اپنے آپ کو دیدار سمجھنے اور اس میں واقعا کچھ دیدار لوگ ان کے ہاتھوں، اور یہی سلسلہ اور آگے بڑھتا، ایک منزل اور آگے جائے کیونکہ میرا موضوع پہ کام موضوع، ایک لفظ یہ الفاظ کی مظلومیت کی بات ہو رہی ہے، ہمارے یہاں بلا شخص حلال کی اولاد نہیں، یہ لفظ خصوصیت کے ساتھ ان لوگوں کی کہ جو اہل بیت کو نہیں مانتے اتنا رائج ہو گیا کہ کبھی انسان یہ بھی غور نہیں کرتا ہے کہ اس میں جو اپنی جگہ ایک حقیقت مسئلہ بھی کبھی گناہ بھی شامل ہو جاتا، کیونکہ یہ باتیں بھی میں گزشتہ دس دن میں سن کے آ رہا ہوں، یہ میرا خاص موضوع نہیں لیکن اس حوالے سے بات ہو رہی کہ الفاظ بھی اپنی ایک اہمیت کو واپس رکھتے ہیں۔ اچھا اب مثلا حج میں اگر طواف و نسال ہو، حج میں حج کی مثال نہیں دینا چاہتا لیکن جو کہ ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ رائج حج کی مثال اس کے حوالے سے بات ہو رہی، اگر حج کوئی انسان کرے اور اس نے طواف و نساء انجام دیا، حج کا آخری واجب فریضہ ہے طواف و نساء، اچھا لیکن طواف و نساء کے بارے میں کیونکہ ہمارے مجتہدین میں ایک ٹیکنیکل بحث جس سے عوام کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، لیکن کچھ ٹیکنیکل بحث ہے اس سے آپ کا کیا تعلق، مگر تعلق ہو کہ نہ ہو لوگ دخل دے دیتے، ٹیکنیکل بحث یہ کہ طواف و نساء حج کا جز ہے کہ نہیں، اب یہ بحث بالکل الگ ہمارے اور آپ کے لیے اس سے کیا سر ہوگا، ہمارا آپ کا سوال یہ ہوگا کہ کیا ہمارے لیے یہ کام واجب ہے کہ واجب نہیں، ہم اگر اسے چھوڑ دیں گناہگار ہیں کہ گناہگار نہیں، تو ہمارے آپ کے لیے تو ایک ہی مسئلہ کہ طواف و نساء حج اور عمرے کی بات کرنا واجب، اور اگر کوئی اسے انجام سر تو وہ گناہگار بھی ہے، اور جب تک کہ اس کو انجام نہیں دے اس پر اس کی بیوی حرام، اور اگر وہ شادی شدہ نہیں تو جب کبھی شادی کرے گا اس کی بیوی حرام ہو جائے گی، یہ ایک مسئلہ ہمارے اور آپ کے لیے ہے، لیکن کیونکہ طواف و نساء پہ ایک الگ بحث ہوگی کہ کیا یہ حج کا جز ہے کہ جز نہیں، یہ بحث اسی طرح کی بحث جیسے اللہ کا شکر کہ نماز کے بارے میں ایک بحث ہے جو آپ تک نہیں پہنچی اور اچھا ہے کہ نہیں پہنچی، وہ یہ کہ جو سلام جس سے نماز ختم ہوتی کیا سلام نماز کا جز ہے یا نماز سے باہر کی کوئی چیز، وہ نماز کا حصہ ہے یا سلام کا کام ہے نماز کو مکمل کر ختم کر، مکمل نہیں نماز کو ختم کر، یہ دو الگ الگ چیز، لیکن اس میں تو کہ اکثر مجتہدین کی رائے ہے کہ یہ نماز کا جز نہیں، اس لیے توضیح اس مسئلے کا کو نہیں بتاتی، طواف و نساء میں اکثر مراجع کہتے ہیں وہ حج کا جز نہیں، اب ہمارے یہاں لوگ کتاب میں ایک مسئلہ دیکھا
ہر مسئلے کو کتاب میں دیکھنے کے بعد اس کو سمجھنا بھی ضروری ہوتا، ورنہ میڈیکل کتابیں پڑھ کے ہر آدمی ڈاکٹر بن جائے گا. اب اس مسئلے کا کیا مطلب یہ نہیں سمجھ، کیونکہ ہر سال حج بحث تو ہوتی، تو بحث ہی ہو کہ تمام مستحدین لکھ رہے ہیں کہ یہ حج کا جز نہیں، تو ہم کیوں کریں تو واپس لکھیں، اور آپ کیوں کہتے ہیں کہ یہ ہم پر واجب، اور چوں طواف و نساء حج کے آخر میں ہوتا، اس سے کیا فرق پڑ گئے؟ اس سے فرق یہ پڑا کہ جب حج ختم ہوتا اس کے چار پانچ دن بعد تک اتنا رش ہوتا ہے وہاں پر، عجب جو حج پہ نہیں گئے اس سے پوچھیے کہ حج کے حوالے سے تمہارا کیا خیال ہے، زیادہ رش کب ہوگا؟ عام طور پہ تصور ہوگا جب حج شروع ہونے والا، سارے لوگ آ رہے ہیں، ساری دنیا جمع ہو رہی ہے یا حج والے دن، لیکن جو حج کر کے آ گئے اس سے پوچھیے کہ تمہیں حج سے پہلے زحمت ہوئی، حج کے بیچ میں زحمت ہوئی یا حج کے بعد زحمت ہوئی؟ جو حج کر کے آ گئے وہ یہی کہیں کہ حج سے پہلے تو اتنا مسئلہ نہیں، حج کے بعد تین چار دن، اس سے زیادہ پانچ دن کے بعد تو مجمع چھٹ جاتا. لیکن چون پاکستان سے جتنے بھی لوگ جاتے ہیں انہیں بھی واپسی کی جلدی ہوتی ہے، تعلقات استعمال کر کے، ایئر لائن میں کوئی جاننے والا ڈھونڈ کر، کبھی نیا ٹکٹ خرید، تو انہیں اپنا سارا حج پورا کر لینا حج کے ایک آدھ دن کے اندر اندر، اور اس وقت رش سب سے زیادہ ہوتا. اب اس وقت جتنے بھی واجبات حج ان سے آدمی چانس کرانا چاہتا ہے کہ بھائی یہ جتنا شوق ہو جائے حج اتنا اچھا. بحث ہو جاتی کہ طواف النساء پر لکھا ہے مجتہد کی کتاب میں کہ حج کا جز نہیں، بھائی ایک الگ بحث، واجب ہے کہ یہ پوچھے مجتہد سے مثلا تو وہ اسی کتاب میں لکھتے کہ جی ہاں واجب، لیکن اس کے چھوڑنے سے حج غلط نہیں. اب دیکھیے اصل مسئلہ یہ ہوا کہ اگر کوئی طواف النساء نہ کرے آج حج اس کا صحیح ہوگا، لیکن ساتھ میں نقصان یہ کہ ازدواجی تعلقات اس کے لیے حرام ہیں. کسی نے تو بس اتنا مسئلہ، ہم نے کہا نہیں، پہلا لفظ یہ کہ گناہگار بھی ہو اور ازدواجی تعلقات بھی حرام، کیونکہ مشتہد ہر جگہ پورا پورا مسئلہ نہیں لکھتے، وہاں پہ لکھا ازدواجی تعلقات حرام، تو اچھا یہ بات ہماری ماں تو بیوہ ہے بہت صحیح، اب کہاں ان کی دوسری شادی ہم کرنے جائیں گے، ان کو تو مرتے دم تک اب شادی ہی نہیں کرنا، چلے اگر ہمارے لیے واجب اس لیے کہ ازدواجی تعلقات حرام ہو جائیں، اسلام ہاتھ سے نکل جائے بیوی تو نہیں نکلنی چاہیے، مگر ہماری بیوہ ماں کا تو یہ مسئلہ نہیں، ان کے تو شوہر کے انتقال کو 30 سال ہو گئے، اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. دیکھیے تین الگ الگ جملے، اور سعودی میں یہ تین الگ الگ جگہیں آئے، سعودی میں نہیں مناسب کے آئی، جہاں حج کے اجزاء کا ذکر ہے وہاں طواف النساء کے بارے میں لکھا یہ حج کا جز نہیں، لیکن جہاں واجبات کا ذکر ہے وہاں لکھا یہ واجب ضرور، اور جہاں ازدواجی تعلقات کا ذکر ہے وہاں لکھا اس کے بغیر ازدواجی تعلقات ممنوع. تو جو فقط ایک چیپٹر کھولتا اس نے دیکھا کہ طواف النساء کے بارے میں لکھا کہ اس کے بغیر ازدواجی تعلقات ممنوع، پوری کتاب اس نے نہیں پڑھی، جو اس کا کنسرن مسئلہ تھا اپنے خیال میں اس نے وہاں سے کھول لی. جیسے آپ کو اگر سجدے کا کوئی مسئلہ ڈھونڈنا تو آپ جا کے سجدے کا چیپٹر کھولیں گے کہ وہاں لکھا ہو، لیکن فقہ کی بہت ساری کتابوں سجدے کے مسئلے کہاں لکھے ہیں، نمازی کی جگہ کے مسائل. دیکھیے ایک ہیڈنگ ہے نماز میں نمازی کی جگہ، کہا اس میں چند شرطیں، شرط نمبر ایک مسئلہ یہ ہے کہ جگہ ہلتی بھی نہ ہو، شرط نمبر دو یہ ہے کہ مباح، شرط نمبر تین یہ ہے کہ معصوم کی ذریعے سے پیچھے اس کے پیروں پہ نہ آ رہی، شرط نمبر چار یہ ہے کہ اللہ کے نام پہ نہ کھڑا مسئلہ، شرط نمبر پانچ کچھ مشتہدین نے لکھا کہ عورت آگے نہ ہو. تو بہت سے مشتہدین سجدے کے سارے مسائل یہاں لکھتے. شرط نمبر چھ یہ ہے کہ جب سجدہ کیا جائے تو جگہ ایسی ہونی چاہیے، اور کچھ مشتہدین نے سجدے کے مسائل سجدے کے چیپٹر میں لکھے. تو خالی یہ سوچ لینا کہ ہم نے سجدے کے لیے سجدے کا چیپٹر پڑھ لیا اور سارے مسئلے آ گئے ہوں، یہ غلط. اسی لیے توثیق اول سے آخر پڑھ کے عمل کیا جاتا، ایک سبا کھول کے نہیں. مناسب میں اس مسئلے کے تین ٹکڑے، کسی نے طواف النساء کا چیپٹر کھولا، لکھا تھا اس کے بغیر ازدواجی تعلقات حرام، بس اس نے کہا اتنی سی بات، تو چل خیر ہم تو کر لیں گے طواف النساء، یہ بوڑھے لوگ، یہ ضعیف لوگ، یہ مرنے کے قریب لوگ، ان کو کیا ضرورت، کیونکہ جو نقصان لکھا ہے مناسب وہ ان کو پیش نہیں آئے. جبکہ یہی مسئلہ تین الگ الگ بات میں لکھا، جہاں اجزائے حج کی بات ہے وہاں ایک اور حوالے سے لکھا، جہاں واجبات کی بات ہے وہاں ایک اور حوالے سے لکھا، جہاں اثرات و نتائج کی بات وہاں ایک اور حوالے سے لکھا. اب کیا ہوا، اب انہوں نے یہ مسئلہ دیکھا کہ کہ طلاق النساء جو ہے اس سے اجتماعی تعلقات حرام ہو جائے، بس اتنی سی بات. تو انہوں نے کہا ان کو نہیں کرا. اور دوسری طرف پلٹ کے کیا کہا کہ ہر وہ مسلمان جو طلاق النساء نہیں کرتا اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ اولاد حرام. یہ لفظ استعمال کرنا یہ قصد ہے، قصد قاف زال سے قصد ایک گناہ ہے اتنا، اور سخت ترین اور بدترین گناہوں میں سے ایک قصد، جسے اردو میں تہمت کہا جاتا. لیکن تہمت کے لفظ وہ خرابی نہیں کہ جو خود لفظ قصد کے اندر، جس کی سب سے چھوٹی بات مختصر ترین مسئلہ سیدھی سیدھی اس کی سزا اس کی گھوڑے، جس کو مستحق کا بھی حق نہیں ہے کہ معاف کرے، صرف وہ جب کنسرن آتی ہے وہ معاف کر سکتا. یہ قصد. اسی طریقے سے اگر کسی نے غلط طریقے سے شادی کر، ہمارے اعتبار سے وہ شادی نہیں، لیکن یہ نہیں کہا جائے گا کہ ان کی اولاد حرام کی اولاد. یہ لفظ حرام کی اولاد اسلام میں بہت ہی سخت مسئلہ. لیکن میرا وہ موضوع جس پہ آج کل میں بات کر رہا ہوں، لیکن آج اس کے آثار نظر نہیں آ رہے شروع ہونے، تقریر کے شروع میں میں نے کہا تھا انشاءاللہ آج ختم کروں، ختم تو بہت دور کی بات، وہ تو شروع بھی نہیں ہو رہا، لیکن وہ آج نہ صحیح تو آئندہ جمعے کو شروع ہو، خدا نے زندگی اور تقریر دی تو آپ کا پیچھا تو نہیں چھوڑا جائے گا ماہ شعبان تک. اب اس کے حوالے سے ایک بات کہ جب غیر عقیدے والوں کی بات آتی تو ہم اس قسم کی باتوں میں بڑی دلچسپی لیتے ہیں. اگر کوئی ثابت کر دے کہ ہمارے عقیدے سے باہر کے آدمی کی اولاد حرام کی اولاد، وہ لوگ خود حرام والے، بہت دلچسپی سے مجمع سنتا. اور ذرا سا اگر جوشیلا مجمع ہو تو نعرے بھی وہیں پہ رکھتے، لیکن وہ نہیں ہوتا. وہی غلطی ہمارے یہاں بھی ہوتی، وہاں پہ سب لوگ ووٹوں پہ تارے ڈال کے بیٹھ جاتے. اب یہ دوسری بات کہ فطری اعتبار سے اس کو بھی حرام کہنا غلط، وہ کیا مسئلہ ہے وہ سنیں. ہماری شریعت کے اندر شادی اور بغیر شادی کے حوالے سے تین مسئلے ہیں، دو ہیں. صحیح طریقے سے نکاح ہوا اولاد حلال کی اولاد، نکاح نہیں ہوا اولاد حرام کی اولاد. اگر یہ دو مسئلے ہوتے تو بات صحیح. کیا صحیح تھی بات؟ کہ جس کے نکاح میں حرامی نکلا تو اولاد حرام کی اولاد. مگر شریعت میں دو نہیں بلکہ تین کم. ایسا نہیں ہے جیسے کہا جائے دن اور رات کوئی تیسری صورت ہی نہیں ہے. تیسری صورت جھوٹ پھوٹے گواہ، یہ نہ دن ہے نہ رات. اب یہ بھی کوئی اردو زبان کا مسئلہ نہیں. جب اس راہب شامی امام پنجم سے سوال کیا وہ کون سا وقت دن میں شامل ہے نہ رات میں شامل، تو امام کا جواب یہی تو تھا جھوٹ پھوٹے گواہ. اور جس کے بارے میں اور پیچھے جائیے تو تاریخ میں واقعہ ملتا کہ شداد سے یہ وعدہ کیا گیا کہ تیری روح کب سی جائے، جب نہ تو زمین پہ ہوگا نہ آسمان پہ ہوگا، نہ اپنی جنت کے اندر ہوگا نہ جنت کے باہر ہوگا، تیسرا جملہ نہ دن کا وقت ہوگا نہ رات کا وقت ہوگا. ایک ایسا وقت آتا جو نہ دن میں ہے نہ رات میں. اور اسی حوالے سے فقہا میں ایک بحث آ جاتی کہ نماز ظہر اور عصر دن کی نماز، مغرب اور عشاء رات کی نماز، چنانچہ وہ وقت جو نہ دن میں ہے نہ وہ رات میں، اس میں کوئی نماز نہیں ہونی چاہیے. اب یہ دوسری بات ہے کہ اس میں مراجع کا الگ الگ فتویٰ چلتا، لیکن بہرحال میں بتا رہا ہوں کہ اسی طرح عام آدمی سمجھتا ہے یہ دن ہے یا رات. نہیں، ایسا نہیں. ایک تیسری بھی صورت وہی مسئلہ نکاح کے حوالے سے کہ لوگ سمجھتے ہیں یا نکاح صحیح ہے یا نکاح غلط. صحیح نکاح ہے تو حلال کی اولاد، غلط ہے تو حرام کی اولاد. نہیں، اسلام میں تین چیزیں، جو صحیح نکاح سے پیدا ہو وہ ولد حلال، جو غلط طریقے سے پیدا ہو اور اس کے والدین جانتے بھی ہوں کہ یہ ہم گناہ کر رہے ہیں وہ حرام کی اولاد. اور تیسرا ہوتا ہے شبہ کہ اگر یہ غلط نکاح ہوا لیکن ان کے والدین کو نہیں پتا تھا کہ ہم غلط نہیں کر رہے ہیں، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم صحیح کام کر رہے ہیں، تو اب اگر یہ ان کو اس کی سزا مل سکتی ہے کہ تم اسلام سے اتنے نواب کیوں کہ اتنے اہم مسئلے میں تمہیں نہیں پتا کہ غلطی کر رہے ہیں، مگر اولاد حرام کی اولاد نہیں ہوگی، اولاد حلال کی اولاد ہوگی، سوائے مستحق کے اور کسی حق نہیں ہے کہ وہ کسی شادی شدہ لڑکی کو یا عورت کو طلاق دے. طلاق یا شوہر دے گا یا مستحق. لیکن اگر کسی لڑکی نے جا کے کورٹ سے طلاق لے لی تو یہ غلط. طلاق دے کر اس نے دوسری شادی کی وہ شادی غلط، لیکن اس شادی کے نتیجے میں بچے پیدا ہوئے
شادی ہوگی تو بہرحال بچے پیدا ہوں گے. اب جو یہ بچے پیدا ہوں ہمارے حساب سے نکاح حرام, نکاح ہی نہیں, یہ نکاح ہی نہیں, یہ بغیر نکاح کے لوگ رہ رہے ہیں. لیکن کیا اولاد حرام؟ ان کو دو مسئلے معلوم ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں حرام, اور جن کو تیسرا مسئلہ معلوم ہے اس کو پتا ہے کہ یہ حرام نہیں. ہاں اگر لڑکی کو یہ پتا کہ یہ طلاق نہیں ہوئی, میں اب تک پہلے شوہر کی بیوی اور پھر بھی وہ دوسری شادی کرے, تب اولاد حرام کی اولاد. لیکن اگر لڑکی بھی یہ سمجھ رہی, چاہے گناہ کر کے سمجھ رہی, گناہ کر کے سمجھنے کا مطلب کیا, وہ کہتے ہیں میں کسی مولوی مجتہد کو نہیں مانتی, ان کا تو کام ہی ہے نئے نئے مسئلے بنا. جیسے آج کل کراچی میں گروہ بہت طاقتور ہو گیا, کیا ہم نہیں مانتے اس نماز وماز, قرآن بہت زیادہ پڑھتے اور ایک دعا مانگ لیتے, کہتے ہیں یہ نماز ہو. جو آگاہ سانیوں کا طریقہ کار تھا کھاتا طاقتور گروہ, اتنے 100-150 تو ہو چکے اس کے ممبر, وہ مذہبی لوگ جو قرآن کو پڑھتے ہیں اور باقاعدہ توجہ اور احتیاط کے ساتھ پڑھتے, کہ ہم نہیں مانتے ان مولویوں کو, مراجعے کو, مجتہدین کو, یہ سب ان کی بنائی ہوئی نماز. اسلام میں تو نماز بہت ہی سمپل اور آسان ہے, صلاح تمہارے ڈکشنری میں لکھتے ہیں دعا, ہم دعا کر دیتے. تو آپ اسی طریقے ایسے بہت سے لوگ جو اس اعتبار سے اس فتوے کو نہیں مانتے کہ گور کی طلاق باتیں کہ وہ گناہ کی نیت نہیں رکھتے, یعنی وہ سمجھتے ہیں اللہ نے یہ کہا ہی نہیں. دو الگ بات ہے, ایک کہے کہ اللہ نے نہیں کہا ہے تو ہم اچھا کو نہیں مانتے, نہیں یہ نہیں اللہ نے کہا ہی نہیں, یہ تو مولویوں کا بتایا ہوا مسئلہ. کیا یہ خود کوئی چھوٹا گناہ؟ یہ خود ایک گناہ ہے کبیرہ, لیکن اس کی وجہ سے اس کی اولاد حرام کی اولاد نہیں. ایک آدمی گیا حج پر اور جان بوجھ کر طواف و نساء چھوڑ کے آ گئے, چاہے جانے والا مرد ہو یا عورت, شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ, بالغ ہو یا چھوٹا بچہ, اس نے بھی طواف و نساء چھوڑا. تو بہرحال جب وہ بالغ ہوگا اور مسئلے پتہ چلیں گے تو اسے طواف و نساء کرنا ہوگا. اور یہاں پہ فائدہ سمجھ میں آئے کہ ایک طرف مجتہدین نے کہا یہ حج کا جز نہیں, دوسری طرف کا یہ واجب ہے. اگر یہ حج کا جز بن کے واجب ہوتا تو پورا حج دوبارہ کرنا پڑتا, اس لیے کہ حج اور طواف النساء میں کبھی ہو سکتا ہے 20 سال کا گیپ آ جائے. آج کل بہت لوگوں کو شوق ہے اپنے بچوں کو عمرے پہ لے جانے, اچھا شوق, اور 6 مہینے کے بچے کو بھی عمرہ کراتے, چھوڑ دیا طواف النساء اس کے اندر. اب اس کی شادی ہوگی 25 سال کی عمر, عمرہ اس نے آج کیا 24.5 سال کا گیپ آ گیا عمرے کے 5 واجبات میں اور 6ٹے واجب. اگر یہ جز ہوتا تو اتنے لمبے گیپ میں عمرہ ہی غلط ہو جاتا, یعنی عمرہ نہیں خالی طواف النساء. عمرے میں تو خرچ اتنا بوجھ نہیں, پورا حج دوبارہ کرنا ایک مسئلہ ہوتا, طواف النساء تو سال میں کبھی جا کے کر لی, ابھی جائیں گے تو پورا حرم خالی. لیکن اگر حج دوبارہ کرنا ہے تو وہ 2 ملین اور 2.5 ملین کا مجموع, تو وہ مسئلہ کسی اور وجہ سے لکھا گیا آسانی کے لیے, لوگوں نے اس سے غلط مطلب نہیں بات. خیر جس کو پتا ہے تو آپ کو نہیں سر اور وہ چھوڑ کے آ گئے, وہ جو شادی کرے گا اور اولاد ہوگی اس کے اوپر ضرور انگلی اٹھائی جا سکتی ہے. اگر یہ وہاں ایک الگ سے مسئلہ نہیں تھا کہ اگر کوئی بغیر طواف و نساء جان بوجھ کے بھی اجتماعی تعلقات قائم کرے وہ گناہگار ہے, مگر اولاد اس کی حرام کی اولاد نہیں. وہ وہاں جان بوجھ کر بھی یہ کرتا ہے کیونکہ طواف و نساء نہ کرنے رشتہ نہیں ٹوٹتا. حرام کی اولاد آتی ہے جہاں میاں اور بیوی کا رشتہ ٹوٹ گیا اور پتا بھی ہو فریقین کو کہ رشتہ ٹوٹ گیا اور پھر بھی تعلقات قائم کیے طواف. اس لیے میں نے کہا کہ اس طواف و نساء نہ کرنے کو اسلام کے بہت سارے فرقوں کی ساری آبادی حرام کی اولاد قرار دے دیا جاتا. عام گفتگو میں جذبات میں آنا اور اب باقاعدہ سنجیدہ طریقے سے جب ممبر سے تشہیوں کا موقف پیش کیا جا رہا تو قطن یہ نہیں. اس کی مثالیں ایسی کہ روزے کی حالت بھی تو یہ تعلقات حرام ہیں چاہے بالکل صحیح لکھا ہوا. اگر کوئی گناہ کرتے ہو روزے کے درمیان اولاد پیدا کرنے کا سبب بن جائے گناہگار ہے, اولاد تو حرام کی نہیں. احرام کی حالت میں بھی تو یہ حرام ہے, گناہ ہو جائے لیکن بہرحال اولاد تو حرام کی نہیں. جو روزے سے تعلقات حرام ہوتے ہیں نکاح نہیں ٹوٹتا, احرام سے تعلقات حرام ہوتے ہیں نکاح نہیں ٹوٹتا, اور عورت جب اس مخصوص نجاست میں ہو جس کی تفصیل کی ضرورت نہیں اس میں اگر کوئی سبب بن جائے اولاد پیدا کرنے کا, اب وہاں گناہ بھی ہے
اور بعض مراجع کے نزدیک کفارہ بھی. یہ دوسری بات ہے کہ آغائے کوئی کے نزدیک اس کا کفارہ نہیں, آغائے روحانی کے نزدیک اس گناہ کا کفارہ نہیں, لیکن بہرحال زیادہ تر علماء کے نزدیک وہاں گناہ کا کفارہ نہیں. اگر عورت نہ جا سکے پھر بھی اتنے بڑے گناہ کے باوجود اگر اولاد ہو, یہ اولاد حرام کی اولاد ہے. اس خاص طور پر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ طواف النساء کے حوالے سے یہ تاثر دیا جاتا ہوں کہ جیسے وہ سب کے سب لوگ حرام کی اولاد ہیں کہ جو جن کے یہاں فقہ میں طواف النساء نہیں, جبکہ طواف النساء اس مسئلے سے بھی زیادہ آسان مسئلہ کہ جس میں واقعاً نکاح نہیں ٹوٹا مگر عورت بیچاری غلط فہمی میں ہے کہ میرے پہلے شوہر سے نکاح ٹوٹ گیا اپنی نئی شادی کر سکتی, وہاں بھی حرام کی اولاد کہنا گناہ. اچھا یہ خالی باتیں, یہ جو آخری مسئلہ آیا یہ خالی الفاظ کا غیر محتاط استعمال نہیں, بات ہماری شروع ہوئی تھی ان چیزوں سے جو حرام نہیں, آپ نے ذرا غلط الفاظ استعمال کیا حرام ہے. یہاں جو بات پہنچی یہ حرام یہ گناہ, یاد رکھیے کسی بھی مسلمان کا یہ تہمت لگانا حرام اور گناہ, اور جبکہ غلط یعنی یہ مسئلہ ہی نہیں ہے ہمارے یہاں. اس کے باوجود وجہ کیا کہ لوگ بھول جاتے ہیں, یہ جو الفاظ ہوتے ہیں جب شریعت تو دین میں استعمال کیے جائیں, ان کی اپنی ایک ویلیو, ان کا اپنا ایک مقام, اس کے استعمال کا بھی ایک خاص طریقہ ہوتا. اور یہاں آج کی اس گفتگو کو سمیٹ کے جب میں ختم کر رہا ہوں تو یہ خیال کرتے ہوں کہ فی الحال کسی بھی موضوع کی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں, تو فقط ایک مسئلہ, اب وہ الفاظ الفاظ کی بات ختم ہو, اس کا خلاصہ یہ نکلا کہ جب تک شریعت کو سمجھا نہیں جائے نیکی کرنے والا بھی ٹھوکر کھائے, جو شریعت کو نہیں سمجھتا اور گناہ کرنا چاہتا وہ تو خیر جس گناہ میں مبتلا ہے تو مبتلا, مگر دین کا کام کرنے والا جب تک دین کو سمجھے گا. یہ جو اصول معصوم نے بتایا یہ خالی کاروبار کے لیے نہیں, یہ قاعدہ کلی. کون سا اصول؟ کہ جب اس دکاندار کو کوڑے مار اس کی دکان سے اتارا گئے اور اس کی دکان پہ سیل لگائی گئی کہ جو دکاندار حرام مچھلیاں بیچنے کا جرم کر رہا تھا, پورا واقعات گاڑی کے حوالے سے سنتے ہیں میں اس کو نہیں دہرا رہا ہوں, تو اس وقت دکاندار نے عذر پیش کیا تھا اور میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ یہ عذر صحیح بھی ہے غلط بھی, بلکہ اس سال کا پہلا درس اسی عنوان پہ, عذر صحیح بھی ہے غلط بھی, مگر اس دکاندار کے لیے غلط, جیسے آپ کہیں تو آپ کے لیے غلط, میں کہوں تو میرے لیے غلط. وہ کون سا عذر؟ اس نے کہا مولا مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ اس چیز کی خرید و فروخت اسلام میں حرام. تو امام نے ایک اصول بتایا تھا آل فقہ ثم المسجد, اگر تجھے نہیں معلوم کہ یہ حرام تو تُو نے تجارت شروع کیسے کی؟ پہلے تجھے جا کے مسئلہ سیکھنا ہے پھر تجارت کرنا, یہ کوئی بہانہ نہیں ہو کہ مجھے نہیں معلوم. آج دنیا بھر کے جتنے بھی ممالک سب کے قانون میں یہ چیز شامل ہے کہ اگنورنس آف لا جو ہے یہ نو ایکسکیوز, اگر آپ کو کوئی قانون کسی ملک کا نہیں پتا اور آپ نے وہ جرم کیا ہی کوئی ایکسکیوز نہیں, آپ کو سزا ملے گی. لیکن شریعت میں تو یہ بہت پہلے سے اصول چلا رہا, البتہ جیسا کہ میں نے کہی آدھی بات صحیح, آدھی بات کون سی صحیح ہے؟ جو پہلا درس تیار ہو تو یاد کیا ہوگا, لوگ ہی نہیں تھے اس پہلے درس میں, وہ یہ تھا کہ اگر جہالت یعنی لا علمی جینئر ایسے مسئلے سے ہم ناواقف اور آگاہ نہیں کہ جو واقعہ کسی کو نہیں پتا, بہت سارے ایسے مسئلے کتابوں میں کہ جو اچھی خاصی معلومات رکھنے والے لوگوں کو بھی نہیں پتا, بہت طویل رستے کے بعد جا کے پتا چلتا. اب کراچی میں اس وقت آپ کے گھروں بہت ساری ایسی ضعیف خواتین جن کے وضو اور غسل میں کوئی ایسی غلطی نکل آتی جو واقعہ اتنا ٹیکنیکل مسئلہ ہوتا کہ آدمی سوچتا ہے کہ جب ان کی جوانی ہوگی اور یہ اس وقت گجرات یا بہوا یا بھاو نگر یا یو پی یا سندھ یا پنجاب کے کسی دیہات میں ہو, یا اس زمانے میں بارہ اماموں کے نام یاد کرنا مشکل, اس وقت اتنا مشکل مسئلہ ان کو کس نے بتایا, پہنچ ہی نہیں سکتا یہ مسئلہ. وہ ایک جینئر ایکسکیوز, بہت سارے ایسے مسئلے جو واقع اچھے خاصے مسئلے. ابھی اسی تقریر کے حوالے سے جو گزشتہ چار پانچ سال کے اندر جو کچھ ہوا اس میں شروع شروع تقریر کے حوالے سے ایک مسئلہ اچھے خاصے صاحبان علم کو بھی نہیں پتا, کون سا مسئلہ؟ کہ جب کبھی مسجد یہ کہتا کہ تم مرحوم مستحق پہ باقی رہ سکتے ہو تو اس سے مراد کون سا مرحوم, کیونکہ یہ مسئلہ پاکستان ہندوستان میں کبھی اس انداز سے آئے ہی نہیں، بلکہ ایران عراق میں بھی نہیں آتی، دھوکہ وہاں سے بھی لوگوں نے کھایا اور یہاں بھی لوگوں نے کھایا، کہ یہاں تک تو پتا ہے کہ جی وہ نئے مراجے نے اجازت دیے مرحوم کے باقی رہنے، چنانچہ ہم مرحوم کے باقی، لیکن اس کے اندر یہ ٹیکنیکل مسئلہ کہ مرحوم کو یہ کوئی تھوڑی، مرحوم تو اب کئی ہو گئے، ان میں سے کون سے مرحوم پہ تم باقی، اور اس میں یہ شدت کہ بعض مراجے کہتے ہیں کہ پہلے ہی مرحوم پہ باقی رہنا، باقی سارے مرحوم پہ باقی رہنا گناہ، میں نے لفظ حرام نہیں کہا، گناہ کہا تھا کہ بعض سب آتے اگر کہ اتنا اسٹرانگ لفظ استعمال نہیں کرتے سب آپ، اور بعض مراجے کہتے ہیں کہ مرحوم سے مقصد ہر آخری مرحوم، اس سے پہلے کہ جتنے مرحوم انہیں سب کو بھول گئے، اور وہ شدت کے ساتھ کہ اگر تم نے آگے روحانی کی تقریب میں آ کر آگے کوئی کو فالو کیا تو گویا تم بغیر تقریب کے چل رہے، کیونکہ ان کی نگاہ میں مرحوم سے مطلب آخری مرحوم، اور اگر تم نے آگے سیستانی کی تقریب میں آ کے آگے سیستان گل پائیگانی کے مسئلے پہ عمل کر لیا جن کی تقریب کر دی تو ایسا جیسے بغل تقریب کی، اب اس شدت کے ساتھ مسئلہ آج لوگوں کو معلوم ہو گیا، آج ہمارے بچے بچے کو پتا چل گیا کہ جب بھی خدا نخواستہ کسی مستحد کا انتقال تو ہم نئے مستحد سے صرف اتنا نہیں پوچھتے کہ مرحوم پر باقی رہے کہ نہ رہے، ان سے تین سوال کرتے، پہلا سوال یہ کہ مرحوم سے باقی رہے کہ نہ رہے، اور دوسرا سوال یہ باقی رہنا ہماری مرضی پر ہے کہ ہم پر واجب ہے، اور یہ تیسرا سوال کہ یہ باقی رہنا کتنے مسائل میں، اور یہ چوتھا سوال چار سوال کہ یہ جو مرحوم ہے اس سے مراد آخری والا کہ پہلا والا، اب تو ہر ایک کو معلوم، بہت ہی اتنی بحث کے نتیجے میں بہت ہی ریفائن ہوتے ہی مسئلہ آ گیا کہ باقی رہنا اختیاری ہے کہ اجازت ہے کہ نہیں، اور اجازت ہے تو یہ واجب والی اجازت ہے کہ اختیار والی اجازت، اور جیسی بھی اجازت تو کل مسئلوں میں باقی رہنے کا ہے کہ صرف جتنے یاد تھے اور عمل کیا تھا، اور یہ کہ کم سم، لیکن 1992 1989 1971 جب تین بڑے مہاجر یعنی مرحوم آغائے محسن الحکیم اور مرحوم امام خمینی اور مرحوم آیت اللہ خوئی کے انتقال، کتنے لوگوں کو یہ باری تھی معلوم، لیکن واقعہ نہیں معلوم تھی تو اسلام اس میں ہم کو گریس مارک دیتا، تم جاہل قاتل، یہ مسئلہ ہر ایک کو معلوم ہونا ضروری ہے، اس میں جو غلطی ہوگی تم نے گناہ نہیں، ایکسکیوز قبول کیا، لیکن وہ مسئلے جو بکھرے ہوں جو ہر کتاب میں جو ہر ایک کو معلوم ہونا چاہیے، اس میں اگر کوئی آ کر کہتے مولا مجھے پکا ہی نہیں تھا کہ بغیر چھلکے کی مچھلی بیچنا حرام، تو کس عقل مند نے تم سے کہا تھا کہ کاروبار شروع کرو، جاؤ اور پہلے جا کے معلوم کرو کس کی ریکوائرمنٹس کیا، اور آج تو بچہ بچہ جانتا کہ آپ نہ کوئی دکان کھول سکتے ہیں نہ کوئی بزنس اسٹارٹ کر سکتے، ہر ایک کی ایک ریکوائرمنٹ ہوگی، وہ ریکوائرمنٹ ہے پھر تم مل مسجد پہلے پھر اور اس کے بعد کی جاؤ، لیکن یہ مسئلہ بھی خالی تجارت کریں گے دنیا کے ہر کام کا، یہاں تک کہ مراجع لکھتے ہیں کہ اگر نماز کا وقت آ گیا تو اپنے وقت میں نماز پڑھنا ثواب، لیکن اگر آپ کی صحت ٹھیک نہیں غلط ٹھیک نہیں، نماز تو آخری وقت میں پڑھی اور اول وقت میں بیٹھ کے غلط ٹھیک کی جاتی ہے غلط ٹھیک ہے، اگر آپ کو نماز کے ضروری مسئلے یاد نہیں ہے جس سے نماز غلط ہونے کا امکان، پہلے وہ یاد کی چاہے نماز دیر سے پڑھی جائے، اس لیے کہ پہلے عمل کو ٹھیک کرنا ہے اس کے بعد عمل کو انجام دینا، تو جب تک یہ پورا پورے کے پورے اسلام پہ محیط یہ مسئلہ، تو جب اپنی ذاتی عبادت کی یہ بات کہ ہم اپنے بچوں کے روزگرز کے لیے ایک چھوٹا سا پانچا لگاتے ہیں یا ٹھیلا لگاتے تھے، اسلام کہتا پہلے سیکھو اور اس کے بعد انہیں یہ چیز کھلاؤ، جب ہم اپنی ایک نماز پڑھنا چاہتے ہیں اسلام کہتا پہلے سیکھو اور پھر نماز پڑھو، جب ہم اپنے کپڑے پر سے ایک نجاست دور کرنا چاہتے ہیں تو کہا جاتا ہے پہلے مسائل نجاست یاد کرو پھر کپڑا پاس کرو، تو وہ لوگ جو سارے معاشرے کی اسلام کا پھیلا اٹھاتے ہیں اور ایک مرتبہ اس جو سے جنتے کے ساتھ باہر نکلتے ہیں کہ ہمیں درس کرانا، ہمیں ویڈیو لائبریری کھولنا، ہمیں کتابیں چھاپنا، ہمیں کانفرنس دینا، ہمیں کچھ پروگرام کرانا، ہمیں جو ہے عوام کو علماء تک لے جانا، تو پہلے سیکھو تو صحیح ان چیزوں کا طریقہ کیا، ایسا نہ ہو کہ تم اسلام کی وہ مدد کرنے جاؤ کہ جو نادان دوستی بن جائے، اور جس کے بارے پیغمبر نے بھی یہ ارشاد فرمایا کہ بعض ایسے لوگ آپ سزا کرو معاصلہ جو جاتے ہیں اسلام کے لیے لیکن جتنی اسلام کی مقصود ہوتی ہے اس سے زیادہ پھنسا، اور کیوں دین کے مسائل کو سمجھانے کی بہترین مثال علم صرف سے ملتی، ڈاکٹری کا سب سے بہترین مثالیں وہیں سے ملتی، چنانچہ اکثر جب کبھی مجھے ڈاکٹروں کے درمیان درد دینا پڑتا تو اردو کے ایک مشہور مزاح نگار کا جملہ دوہرا دیتا کہ دنیا میں جتنی بھی لذیذ چیزیں آدھی مولویوں نے حرام کر دی اور آدھی ڈاکٹروں نے حرام کر دی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں میں بہرحال ایک رشتہ تو قائم ہو گیا، تو ان میں طب میں یہ ہے کہ نہیں کہ خالی اخلاص نہیں چلتا، پہلے ٹریننگ لینا پڑے، پہلے سیکھنا پڑے گا، جو ہمارے ہاں ایک مسئلہ رائج ہے کتنا غلط, خلاف عقل بھی ہے, خلاف قانون بھی ہے, خلاف شریعت بھی ہے. آپ بیمار کر کے دیکھیں دنیا بھر جو آپ کے عیادت کو آئے گا ایک نئی دوا لے کر آئے گی. تصور ہی نہیں کہ یہ کام ٹیکنیکل کام ہے, سوائے پروفیشنل کے اور کوئی نہیں کر سکتے. آپ بیمار ہو, انتظار نے وہ دوا تجویز کری تاکہ وہ میری بھتیجی حاملہ سے پیٹ میں بچہ تھا تو ڈاکٹر نے دوا دی. ارے ہمارے پیٹ میں کون سا بچہ ہے کہ آپ کو والی دوا ہم کو دے. لیکن یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ضروری نہیں کہ دو بیماروں ایک ہی دوا دی جائے, دونوں کی کنڈیشن الگ. وہی مسئلہ سب کے اندر آتا, جہاں دنیا حکومتوں کا نظام کنٹرول, وہاں پہ عطائی ڈاکٹر بیٹھتے. عطائی ڈاکٹر تو خیر جرم, لیکن جو مشورہ دینے والے مخلص لوگ آتے یہ بیڑا غرق کر دیتے اس انسان, وقت سے پہلے ہی اس کو شہید کر دیتے. یہی مسئلہ مسائل شریعت کا. چنانچہ ہم نے بالمعروف کی پہلی شرط یہ لکھی ہے کہ پہلے خود پتا ہو کہ جس کو آپ پھیلا رہے ہیں یہ معروف ہے کہ نہیں, اور جس سے روک رہے ہیں یہ منکر ہے کہ نہیں. پہلی شرط ہی یہ کہ خود لکھو. یہاں پہ بینر بنانے کو لوگوں کو آگے